درس قرآن کے بعد گفتگو کا موضوع ہے ہماری جدوجہد سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آئینے میں. اس موضوع پر گفتگو کے لیے تشریف لاتے ہیں حافظ محمد ادریس صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان. ان سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں اور ہماری جدوجہد سیرت رسول کے آئینے میں.
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آله واصحابه اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودین الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، او كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. برادر گرامی قدر سید منور حسن صاحب، قیم جماعت اسلامی پاکستان، برادران عزیز، قائدین محترم، یہ ہماری تربیت گاہ برادر تنظیمات کی تربیت گاہ ہے. اس کا آج دوسرا دن ہے اور الحمدللہ موسم کی شدت کے باوجود جس طرح سے شرکاء نے انہماک کے ساتھ پروگراموں میں شرکت کی ہے، کل سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اور طبیعت خوش ہوتی ہے کہ لوگ سیکھنے کے لیے آئے ہیں، سیکھ رہے ہیں. آج کی گفتگو کا موضوع ہمارے کام سے متعلق ہے. ہم جو کام کر رہے ہیں اس کی نوعیت کیا ہے، اس کے کرنے کے تقاضے کیا ہیں، ہمارے اس کام میں جہاں مشکلات آئیں تو ان مشکلات سے نکلنے کے لیے رہنمائی کہاں سے ملے گی، کہیں بند راستہ آ جائے تو اس راستے کو کھولنے کی چابی کہاں سے ہوگی، اندھیرے میں کہیں بھٹکنے لگیں تو روشنی کہاں سے ملے گی. آج کے اس موضوع میں ہمیں یہ چیزیں دیکھنی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے قیامت کے دن تک روشنی کا مینار ہے. کہیں سے روشنی نہیں مل سکتی اگر آپ اس سے بے نیاز ہو جائیں، اور آپ کبھی اندھیرے میں نہیں بھٹک سکتے اگر آپ اس کے ساتھ جڑ جائیں اور اس کو پکڑ لیں. سیرت نبوی کا مطالعہ آپ کرتے ہیں، تمام مسلمان سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، ان پڑھ بھی واقعات کو سنتے ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ ایک بدعمل انسان بھی، گنہگار مسلمان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے واقعات کو سننے کے بعد اپنے اندر کم از کم ایک حرکت، ایک ارتعاش محسوس کرتا ہے. اور یہ معجزہ ہے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا کہ وہ لوگوں کے اندر ایک اثر، ایک روشنی پیدا کرتی ہے. اللہ رب العالمین نے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت جو بیان کیا ہے، اسی مقصد کو لے کر ہم اٹھے ہیں. ہمارا کوئی اور دوسرا مقصد نہیں ہے. آ حضور کی بعثت کا مقصد یہ تھا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ اللہ کے دین کو باقی تمام ادیان پر غالب کر دیں. اس کو آپ حکومت الہیہ کا قیام بھی کہہ سکتے ہیں، اقامت دین بھی کہہ سکتے ہیں، شریعت کا نفاذ بھی کہہ سکتے ہیں، جو نام بھی آپ دینا چاہیں دے سکتے ہیں، لیکن دین کا غلبہ اور اس کے مقابلے پہ باقی جتنے نظریات ہیں وہ سارے نظریات پست ہو جائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے لیے کام کیا. جب آپ کو پہلا پیغام ملا، اس پیغام کو وصول کرنے کے بعد سے لے کر رفیق اعلیٰ کی طرف اپنا سفر اور آخری سانس، اس بیچ کا زمانہ جو ہے 23 سال 4 مہینے اور کچھ دنوں کا زمانہ، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل جدوجہد میں گزارا ہے. کبھی بھی آپ لمبی تان کر اس کے بعد نہیں سوئے، کبھی بھی آپ نے اپنے آپ کو اس انداز میں تعیشات کا عادی نہیں بنایا کہ بس یہی کام کرنے کے ہیں، بلکہ ہمیشہ آپ نے خود بھی اور اپنے صحابہ کو بھی اس بات کی تلقین کی کہ مومن کے لیے یہ زندگی جدوجہد کی زندگی ہے. اپنے ایک صحابی کو جسے گورنر مقرر کیا گیا، اور پہلا گورنر آن حضور کی زندگی میں جسے مقرر کیا گیا، اس گورنر کو مقرر کرتے ہوئے آن حضور نے دیگر ہدایات کے ساتھ ایک بڑی اہم ہدایت یہ دی کہ ایاک والتنعم یا معاذ فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین، کہ اے معاذ تم گورنر بن کر جا رہے ہو لیکن عیش و عشرت کا عادی نہ ہو جانا، اس لیے کہ اللہ کے بندے دنیا کی زندگی میں عیش و عشرت کے عادی نہیں ہوتے۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی اس انداز میں گزاری، یہ کام جو سونپا گیا تھا اس کام کو مشکل راستوں سے گزرتے ہوئے آپ نے جس طرح سے کیا، ہمیں بھی حکم دیا گیا کہ تمہارے لیے بھی، امت مسلمہ کے ہر فرد کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یوم آخرت میں حاضری کا یقین رکھتا ہے، اس کے لیے راستہ یہی ہے کہ وہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا پر چلے، اسوہ حسنہ کو سامنے رکھے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی کام کیے ہیں ان کاموں کا احاطہ تو اس مختصر وقت میں ممکن نہیں ہے، لیکن ہم چند عنوانات کے تحت اپنے موضوع کو سمیٹتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کا کام سونپا گیا تھا، قم فانذر وربک فکبر، بالکل ابتدائی آیات میں، ابتدائی دنوں میں یہ حکم ملا کہ آپ اٹھیں، اللہ کے عذاب سے لوگوں کو ڈرا دیں، اللہ کی کبریائی کا اعلان کر دیں۔ اللہ کی کبریائی کا اعلان کر دیں اس معاشرے میں جب کہا گیا تھا، تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ وہاں اللہ کا تصور موجود تھا، اس کی کبریائی کا تصور نہیں تھا، اللہ کی ذات کا تصور موجود تھا، اس کے اقتدار کا تصور موجود نہیں تھا۔ اور اللہ کی کبریائی کا اعلان کرنے کا معنی اور مطلب یہ تھا کہ تمام باطل نظریات کے مقابلے پہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو، اس کی توحید کو، اس کے اقتدار کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، منوایا جائے۔ یہ کام آسان نہیں تھا، بڑا مشکل کام تھا، اور ہر دور میں یہ مشکل کام ہوتا ہے۔ وقت کے فرعون اپنی خدائی کا اعلان کرتے ہیں، وقت کا نظام خود اپنی خدائی کا دعوے دار ہوتا ہے، اور اس کے علی رغم کوئی بات پیش کرنا جان جوکھوں کا کام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کے لیے اٹھے، پہلا کام آپ کا دعوت کا کام تھا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے خود بھی فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ داعی کا مقام جو ہے یہ سینٹرل مقام ہے اس آیت کے تمام صفات کے اندر۔ پہلی صفات اور بعد کی صفات جو ہیں یہ داعی کے گرد ہی گھومتی ہیں، اصل آپ کا مقام و منصب داعی الی اللہ کا ہے۔ آپ جب اپنے گھر میں آئے، سب سے پہلے آپ نے دعوت پہنچائی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم بھی دعوت کا کام کرتے ہیں، ہماری یہ جماعت داعیانہ جماعت ہے، ہم داعیان حق ہیں، اچھے ہیں یا کمزور ہیں، یا کمزوریاں ہمارے اندر ہر طرح کی پائی جاتی ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری دعوت قرآن و سنت کی روشنی میں تیار کی گئی ہے، ہمارا تمام طریقہ کار قرآن و سنت سے اخذ کیا گیا ہے، ہم اپنے تمام کام کے لیے قرآن و سنت کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے قافلے کے اندر ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، صاحب عزیمت بھی ہوتے ہیں، صاحب رخصت بھی ہوتے ہیں، کچھ کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن قافلہ الحمدللہ اپنی ساری کمزوریوں کے باوجود اعتقادی لحاظ سے، فکری لحاظ سے بالکل اس راستے اور اس منہج پر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج تھا۔ کسی اور راستے کی طرف ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم قدم اٹھائیں گے یا اس کو اختیار کریں گے۔ اب اس کے تقاضے پورے کرنے کا جو معاملہ ہے، اس کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے تقاضے پورے کیے تھے اور ہم اس بارے میں کیا کر رہے ہیں۔ آپ اپنی بیوی کے پاس جب آتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو دعوت دیتے ہیں، اور سب سے پہلے اس دعوت کو قبول کرنے والی بھی وہی خوش نصیب خاتون ہے جو آن حضور کے بعد دوسرا مسلمان اس امت کا فہرست میں موجود ہے، وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اس دعوت کا کام چل پڑا، اور یہ دعوت اجنبی تھی، بعد علیہ السلام و غریبہ، خود آن حضور نے فرمایا کہ اسلام اس حال میں لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا کہ لوگ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، لوگوں کے لیے اجنبی ہے، یہ آواز لوگوں کے لیے بالکل ایک اجنبی اور اوپری آواز ہے۔ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار تھا، معلوم ہوا کہ کوئی قافلہ آیا ہے، آپ اٹھ کھڑے ہوئے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ آپ کو تو سخت بخار ہے، آپ بیمار ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ کے الفاظ ہیں، اس کو نوٹ کیجئے، اور میں تو سچی بات یہ ہے کہ ان الفاظ پر جب بھی کبھی غور کرتا ہوں، اور اپنی کوتاہیاں، اپنی سستی، دعوت کے اس کام کا دعویٰ، اور اس کے بعد پھر اس میں اپنی طرف سے تساہل، یہ الفاظ جو ہیں یہ جھنجھوڑ دیتے ہیں، اور یہ الفاظ جو ہیں ان کو دے کر سچی بات یہ ہے کہ اپنی کمائیگی کا بڑا احساس ہوتا ہے کہ ہاں حضور بخار کی حالت میں اٹھ رہے ہیں اور اپنی بیوی سے جو آپ کو آرام کرنے کا مشورہ دے رہی ہیں اپنی ایک تعلق خاطر کی وجہ سے، تو اسی محبت کے ساتھ، محبت بھرے انداز میں آپ فرماتے ہیں مزا عہد النوم یا خدیجہ، اے خدیجہ سونے کا دور گزر گیا۔ یہ 40 سال کی عمر ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ سونے کا زمانہ بیت گیا، اب تو مسلسل عمل کا زمانہ ہے، اور آپ جاتے ہیں دعوت پیش کرتے ہیں۔ ہم بھی اسی انداز میں دعوت پیش کرنے کا پروگرام اور منصوبہ بناتے ہیں، اور وہ منصوبہ ہر سال بنتا ہے اور پہنچتا ہے، اور ہمارا کام دعوت کا کام ہے۔ ہم قوت کے ذریعے، ہم کسی دھونس کے ذریعے سے، کسی پریشر کے ذریعے سے کسی کو اپنے ساتھ نہیں ملا سکتے اور نہیں ملاتے۔ ہم لوگوں تک اپنی بات پہنچاتے ہیں، درد دل کے ساتھ ان کو قائل کرتے ہیں، اور قائل کرنے کے بعد اپنے ساتھ ملاتے ہیں، اور الحمدللہ لوگ مل رہے ہیں۔ قافلہ بہت چھوٹا تھا جب چلا تھا، آج قافلہ بہت بڑا ہے، اور یہ مسلسل بڑھ رہا ہے۔ اس میں جو اضافہ ہو رہا ہے اس کے اندر جدوجہد لوگوں کی شامل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی نصرت شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے اس کام میں جو اپنے پیش نظر چیز رکھی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا تھا۔ طائف میں گئے دعوت دینے کے لیے، واقعہ بڑا معروف ہے۔ جب وہاں سے واپس آئے تو آپ کو معلوم ہے کہ طائف کے لوگوں نے تسلیم نہیں کیا، مان کر نہیں دیا، لیکن آپ نے زخمی حالت میں رات کو جو اللہ کے سامنے دعا کی ہے، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے سامنے اپنی رپورٹ پیش کی ہے، ہم بھی رپورٹ پیش کرتے ہیں اپنے ذمہ داران کے سامنے۔ اللہ کا نبی کس کے سامنے رپورٹ پیش کر رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ اللہم الیک اشکو بثی وحزنی وضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، لمبی دعا ہے، حدیث میں منقول ہے کہ میرے پروردگار میں تیرے سامنے اپنا شکوہ پیش کرتا ہوں، اپنی کمزوری تیرے سامنے پیش کرتا ہوں، ساری دنیا دشمن ہے تیرے نبی کی، دن بھر پتھر مارے گئے تیرے نبی کو، اس کا انگ انگ زخمی ہے، لیکن وہ کس کے سامنے شکایت کرے تیرے سوا، تیرے سامنے اپنی شکایت پیش کرتا ہوں۔ اگر تو راضی ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ دنیا میرے بارے میں کیا فیصلہ کرتی ہے، ناراض ہوتی ہے، یا میرے اوپر ہاتھ اٹھاتی ہے، یا میرے اوپر پتھر پھینکتی ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، تو راضی ہے تو میں راضی خوش ہوں۔ ہمارے پیش نظر بھی رضا الہی کا حصول ہے، ہم نے طے کیا ہوا رضا الہی کا حصول، آخرت کی کامیابی رضا الہی کا حصول، ساری تگ و دو دوڑ دھوپ اس کے لیے ہے۔ جب یہ پیش نظر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، تو پھر سستی دور ہو جاتی ہے، پھر دل کے اندر غم اور اندوہ جو پیدا ہوتا ہے کہ فلاں نے یہ جواب دے دیا، فلاں نے یہ درشتی کر دی، سارا نکل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی رات کے وقت میں کہ اللہ تو اگر راضی ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں۔ ہم بھی اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں اس دعوت کے ذریعے سے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی اس جد و جہد کے ذریعے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوستوں کا، اپنے ساتھیوں کا ایک تنظیم کے اندر، ایک تربیت کے ذریعے سے ایسا گروہ تیار کیا جو صاحب کردار تھے۔ ظاہر ہے کہ اس جماعت میں شامل ہونے سے پہلے ان کی زندگیاں کیا تھیں یہ آپ جانتے ہیں، خزف ریزے تھے، لیکن ہاں حضور کے ساتھ جڑ گئے تو ہیرے بن گئے، آسمان ہدایت کے ستارے بن گئے، وہ جو کنکریاں تھیں آسمان ہدایت کے ستارے بن کر چمکے اور چمک رہے اور چمکتے رہیں گے۔ کیسے؟ آن حضور نے ان کی تربیت کی، آن حضور نے ان کا تزکیہ کیا، آن حضور قدم قدم پر ان کی تربیت کرتے تھے، اور یہ تربیت کا کام ہم پہلو کام ہے، اس میں آپ یک وقت تربیت حاصل بھی کرتے ہیں اور آگے آپ تربیت دیتے بھی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی موقع ایسا نہیں جانے دیتے تھے کہ جب کوئی غلطی محسوس کریں لوگوں کے اندر اس کی اصلاح نہ کر دیں۔ ایک واقعہ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، بڑا ہی ایمان افروز واقعہ ہے۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان سے جب واپس جا رہے تھے، بدر کے میدان سے واپس جاتے ہوئے روحا کے مقام پر جب آپ پہنچے، فاتحانہ جا رہے ہیں، لشکر فتح کی خوشی میں واپس جا رہا ہے، اور یہ خوشی بلا شبہ بہت بڑی خوشی تھی، اللہ رب العالمین نے بھی اس پر خوشی کا اظہار کیا۔ سورہ انفال کی آیات میں اللہ رب العالمین نے بھی اس دن کو یوم الفرقان قرار دیا۔ تو آن حضور کا استقبال کرنے کے لیے مدینہ سے لوگ آئے، 20 میل کا فاصلہ تھا، مدینہ 20 میل شمال کی طرف تھا، یہ لوگ آئے آپ کا استقبال کیا، اور ان کے استقبال کرنے والوں کے سربراہ تھے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بزرگ صحابی جو آن حضور کی روانگی کے وقت میں مدینہ میں موجود نہیں تھے، ورنہ کبھی پیچھے رہنے والے نہیں تھے، وہ موجود نہیں تھے۔ جب واپس آئے تو پتہ چلا کہ آن حضور جہاد کے لیے چلے گئے، پھر آن حضور واپس تشریف لے آئے تو پتہ چلا کہ واپس آ رہے ہیں، فتح ملی ہے، استقبال کے لیے آئے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کر، کہ بچے جو ہیں یہ بھی اسلامی تحریک کے اندر بڑا کردار ادا کرتے رہے ہیں اور ان کا بڑا کردار ہے، بچوں کو ساتھ لے کر وہ یہاں تک آئے اور استقبال کیا، آن حضور کو مبارکباد دی۔ تو فوج کے اندر بھی کچھ نوجوان تھے، بچے تو نہیں تھے لیکن بہرحال ابھی بڑے چھوٹی عمر کے اور ناپختہ ذہن کے لوگ تھے، اس عمر کو نہیں پہنچے تھے جو پختہ عمر ہوتی ہے. مبارکباد دی کہ اللہ نے بڑی کامیابی دی ہے. آ حضور کے ایک صحابی جو جنگ سے فاتحانہ واپس آ رہے تھے، آپ کے ساتھ لڑے تھے وہاں پر، سلمہ بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں چچا جان آپ کس بات کی مبارک دے رہے ہیں، واللہ ہم نے تو وہاں ان کو دیکھا کہ جیسے بھیڑ بکریاں باندھ کر لائی جاتی ہیں، ہم نے ان کو ذبح کر دیا، ہم نے گاجر مولی کی طرح سے ان کو کاٹ دیا. عام حالات میں اگر کوئی آدمی یہ کہے تو یہ بات درست بھی ہے، ایک ہزار کا لشکر اور اپنے 70 مقتولوں کو اور 70 قیدیوں کو چھوڑ کر بھاگ گیا 313 کے مقابلے پر، تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ انہیں بھیڑ بکری کی طرح ذبح کر دیا گیا. لیکن آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر یہ بات ناگوار گزری دو وجوہات سے. یہ تربیت کا بڑا اہم حصہ ہے. کامیابیوں کے وقت میں لوگ بھول جاتے ہیں سب کچھ، ناکامیوں کے وقت میں اللہ بھی یاد آتا ہے، غم بھی تازہ ہوتے ہیں، کامیابیوں کے وقت میں یہ چیزیں بھول جاتی ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کامیابیاں ہمیں بھی ملتی ہیں، چھوٹی چھوٹی کامیابیاں، بڑی کامیابی کے لیے ہم کوشاں ہیں، اللہ تعالیٰ دے گا وہ کامیابی بھی، اسی راستے سے جدوجہد کے راستے سے ملے گی. ہمارا راستہ دعوت کا راستہ ہے، آ حضور کا راستہ جو ہے اس میں مسلح جدوجہد بھی آئی تھی. آ حضور نے حضرت سلمہ بن سلامہ کو سرزنش کی، اپنے صحابی کو، حالانکہ صحابہ سے بڑا پیار تھا، آپ نے کہا تم نے غلط بات کہی ہے، باطل قول زبان سے نکالا ہے. بخدا وہ بھیڑ بکری نہیں تھے، وہ عرب کے سب سے معزز اور سب سے طاقتور لوگ تھے، اور یہ حقیقت ہے، عرب کے سب سے طاقتور لوگ وہ تھے. فرمایا کہ اصل بات یہ تھی کہ اللہ تمہارے ساتھ تھا، تم اللہ کی فوج بن کر گئے تھے، وہ شیطان کا جھنڈا اٹھا کر آئے تھے، یہ فرق تھا، ورنہ وہ کمزور نہیں تھے نہ بھیڑ بکریاں تھے، اللہ تمہاری مدد تمہارے ساتھ تھا. اور اللہ نے قرآن مجید میں اسی واقعہ پر تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، تم نے قتل نہیں کیا، اللہ نے ان کو قتل کر دیا. اللہ نے قتل کر دیا، کیا تمہیں اتنی قوت اور طاقت دے دی، تائید کر دی تمہاری کہ تم قتل کرنے کے قابل ہو گئے، اپنا کمال نہیں تھا. فرمایا کہ وہ بڑے معزز لوگ تھے. اب اس سے دو باتیں، ایک تو اپنے صحابہ کو یہ بات بتا دی، اس قسم کی بات کہنا جو ہے یہ تربیت کے منافی ہے، تزکیہ کے منافی ہے، اسلامی شخصیت کے منافی ہے، تقویٰ کے منافی ہے. اور دوسرا جو 70 قیدی ہاتھ میں تھے جو اس بات کو سن رہے تھے، سب سے زیادہ تو قیدی کان لگا کر اس بات کو سن رہے تھے جن کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی تھی. اور آن حضور کے پیش نظر یہ تھا، دائی حق پیش نظر یہ تھا، ان کے دلوں پر کفل نہ چڑھ جائے، ان تک بات پہنچے، دعوت کی بات ان کے دلوں کو مسخر کر لے، آج نہیں تو کل. جب یہ بات کہی تو جنگی قیدی خود بیان کرتے ہیں بعد میں جو مسلمان ہوئے، کہ جب اس نوجوان نے یہ بات کہی تھی، ہمارے دل جسم زخمی تھے پہلے ہی، دل اور زخمی، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جواب میں کہی، ہمارے دلوں پر مرہم رکھ دیا، دشمنوں کے دلوں پر بھی مرہم رکھ دیا. یہ تربیت کا ایک حصہ ہے، اپنے ساتھیوں کی تربیت بھی، دعوت کے لیے راستے کھولنے کا طریقہ بھی. اب دعوت کا یہ کام اور غلبہ اسلام کی یہ کاوش جو ہے، اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری تھیں، ہاں حضور کی سیرت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ قوت کی فراہمی، قوت کی فراہمی. یہ دعوت، یہ کلمہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک آپ کے پاس قوت نہ ہو. وہ قوت کیسے فراہم ہوتی ہے؟ قوت افراد کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے. ایک فرد بعض اوقات کوئی دولت لے کر نہیں آتا، لیکن وہ فرد بذات خود بہت بڑی دولت ہوتا ہے. لوگوں کے پاس آپ جاتے ہیں اپنی دعوت لے کر، ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی بھی آدمی حقیر نہیں ہے، کسی کو حقیر نہیں جاننا چاہیے، لیکن با اثر لوگ، مؤثر لوگ جو ہیں، ان کے لیے خدا حضور نے بھی کوشش کی. اور آپ کا ارشاد ہے خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، تم میں سے جو جاہلیت کی زندگی میں اگلی صفوں میں ہوتے ہیں، تو وہ جب اسلام کی طرف آ جاتے ہیں تو یہاں بھی اگلی صفوں میں ہوتے ہیں. ہاں حضور نے دعائیں مانگی اللہ تعالیٰ سے، اللہم منصر الاسلام بعہد عمرین، مکہ کے اندر مشکل حالات میں دعائیں مانگی کہ یا اللہ اسلام کی مدد فرما، مکے کے دو عمر جو ہیں ان میں سے کسی ایک عمر کو اسلام کی طرف راغب کر کے، ایک عمر بن خطاب اور ایک عمر بن ہشام جسے ابو جہل کے نام سے تاریخ جانتی ہے. کس کے لیے دعا مانگی تھی؟ عمر بن ہشام کے لیے اور عمر بن خطاب کے لیے. اور کیوں مانگی تھی؟ اس لیے کہ عمر بن ہشام کے اندر بھی وہ خصوصیات تھیں کہ اگر اس کی قسمت اچھی ہوتی ہے، وہ اسلام کی طرف آ جاتا تو وہ بھی بڑی شخصیت ہوتا، کفر میں بھی، اپنے کفر میں بڑی شخصیت تھا، وہ چھوٹی شخصیت نہیں تھا. اللہ کے نبی دعائیں مانگتے رہے، اور اللہ رب العالمین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ حضور کی طرف بھیج دیا. ان کے قبول اسلام کا واقعہ آپ جانتے ہیں, اور اس سے اسلام کی قوت میں جو اضافہ ہوا وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. ایسے افراد کسی محلے میں, کسی برادری میں, کسی علاقے میں ٹھیک ہو کے آ جائیں, سمجھ کر آ جائیں, راستہ اور قبلہ اپنا درست کر کے آ جائیں, تو یہ تقویت کا باعث ہوتے ہیں. ہمیں بھی ایسے افراد کی تلاش, بعض اوقات ہم مرفوع القلم سمجھ لیتے ہیں کہ فلاں شخص کو تو چھوڑ دیجئے, ایسا نہیں سوچنا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے. اتمام حجت ہو جائے تو ٹھیک ہے, لیکن کوشش کرنی چاہیے ایسے افراد جو مؤثر ہو سکتے ہیں, جو تقویت کا باعث بن سکتے ہیں, جن کے ذریعے سے راستے کھل سکتے ہیں, ان کو اس طرف لانے کی کوشش کریں. آن حضور کا ویژن, آن حضور کی نظر بڑی وسیع تھی, دور تک آپ دیکھتے تھے, اور دائی کو دور تک دیکھنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد ہی کے حوالے سے مصعب بن عمیر جب اسلام میں داخل ہوئے تو ان کی قدر پہچانی. مصعب بن عمیر خوبصورت نوجوان تھے, ناز پروردہ تھے, بات کا سلیقہ اور ڈھنگ جانتے تھے, اور ایک اچھی انداز میں دعوت پیش کرنے کی صلاحیتیں ان کے اندر موجود تھی. آن حضور نے ان کو پالش کیا, تیار کیا, اور جب یثرب کے لوگوں نے کہا کہ آپ کسی مربی کو وہاں پر بھیج دیں جو ہماری تربیت کرے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. جب وہ مسلمان ہو کر آن حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے, کچھ عرصے کے لیے تو گھر والوں کو پتہ ہی نہیں چلا, پھر بعد میں گھر والوں کو پتہ چلا, ان کے کپڑے اتروا لیے گئے, اور ناز پروردہ انسان جو ہے وہ مکے کے بازاروں میں یوں جا رہا تھا کہ جس جسم پر بہترین لباس ہوتا تھا وہ کمبل میں لپٹا ہوا تھا, اور آن حضور کی خدمت میں دار ارکم میں اس طرح حاضر ہوا کہ کمبل میں لپٹا ہوا تھا, ننگے پاؤں تھا. آن حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ مصعب نے اپنی ساری عیش و عشرت کو کیا کیا؟ تو صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں, تو فرمایا اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پر سب کچھ قربان کر دیا. یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پر سب کچھ قربان کرنے والا دائی بنا کر مدینہ جب بھیجا گیا تو مدینہ کو کسی فوج نے فتح نہیں کیا, مکے کو فوج نے فتح کیا, طائف کو فوج نے فتح کیا, قبائل کو فوج نے فتح کیا, مدینہ کو فوج نے فتح نہیں کیا. مدینہ کو دعوت نے فتح کیا, دائی نے فتح کیا, اور یہ مدینہ میں آئے. یہ دیکھیے قوت ہے اسلام کی. یہاں آ کر انہوں نے جو کام کیا, بہت سارے لوگ نوجوان مائل ہونا شروع ہوئے, سردار جو ہیں وہ اس بات پہ پریشان ہو گئے, اور سرداروں نے یہ فیصلہ کیا اس کو یہاں سے نکال دیا جائے. تو حضرت سعد بن معاذ نے اپنے نائب کو بھیجا, اسید بن حضیر کو, اور وہ گئے اور جا کر ان کو برا بھلا کہا. تو انہوں نے ان سے کہا کہ جی آپ میری بات تو سن لیں. دیکھیے دعوت کے میدان میں آن حضور کا, آن حضور کے صحابہ کا یہ طرز عمل جو ہے یہ بڑی رہنمائی دیتا ہے. اشتعال میں کبھی نہ آئیں, خوف زدہ کبھی نہ ہوں, حالات بڑے کٹھن ہو سکتے ہیں, لیکن استقامت بالآخر اللہ کی نصرت کے دروازے پہ جا کر دستک دیتی ہے. تو انہوں نے جا کر کہا نکل جاؤ یہاں سے, میں تمہیں نکال دوں گا. فرمایا کہ آپ مدینہ کے سردار ہیں, مجھے نکال سکتے ہیں, میں غریب الدیار مسافر ہوں. یہ نہیں کہا کہ میں تو بڑا مالدار آدمی ہوں, مکے میں میری بڑی دولت تھی, یہ نہیں کہا. اس لیے کہ یہ کہنے کی بات نہیں تھی اس وقت میں. اس وقت میں جو کہنے کی بات تھی وہ کی, کہا کہ آپ نکالنا چاہتے ہیں تو نکال دیں, میری بات تو سن لیں ایک مرتبہ. کہا سناؤ, اپنی بات پیش کی, وہ بھی مسخر ہو گئے مسلم. اور سعد بن معاذ کو زیادہ غصہ آیا, انہوں نے کہا کہ یہ تو عجیب آدمی ہے. وہاں سے آئے اور آ کر جب انہوں نے خود ان کو بہت برا بھلا کہا تو ان کے بھی جواب میں یہی بات ایسی کہی. تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ جناب آپ کی فراست, ذہانت, آپ کی قیادت کی باتیں تو ہم نے مکے میں بھی سنی تھیں, اگر آپ مجھے نکال دیں گے یہاں سے تو میں کیا کر سکتا ہوں, مسافر ہوں, آپ طاقتور ہیں. انہوں نے میری بات آپ سن لیں گے, اس کے بعد جو فیصلہ کریں گے مجھے قبول ہوگا. انہوں نے کہا یہ تو تم نے انصاف کی بات کی ہے, کیا کہتے ہو, اپنی بات پیش کی. کہا یہ تو اچھی باتیں ہیں, ہم تو یہی باتیں کہتے ہیں. تو سعد بن معاذ اکیلے اسلام میں داخل نہیں ہوئے, سعد بن معاذ گئے اور ایک ٹیلے پر چڑھ گئے اور اپنے قبیلے کے تمام بڑوں اور چھوٹوں کو بلا لیا اور کہا کہ میں کون ہوں. کہا آپ ہمارے سردار ہیں, سردار کے بیٹے ہیں. کہا کہ دیکھو میں تمہارا سردار اور تمہارا بھائی اسی وقت ہوں جب تم میری بات مان لو. میں ایک کلمہ پڑھنے جا رہا ہوں, اگر تم وہ کلمہ پڑھ لو گے میرے ساتھی ہو, میرے بھائی ہو, میری بہنیں ہو, کلمہ نہیں پڑھو گے میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. اور وہیں ٹیلے پہ کھڑے ہو کر کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, اور پورا قبیلہ اوس کلمہ پڑھتا ہوا اسلام میں داخل ہو گیا. اور یہ دن تھا کہ جب حضرت مصعب نے خط لکھا کہ یا رسول اللہ مدینہ نے اپنے دل کے دروازے کھول دیے ہیں، آپ تشریف لے آئیے، اور اسلامی ریاست کی بنیاد پڑ گئی۔ قوت کی فراہمی، وسائل کی فراہمی، ان وسائل میں مالی وسائل بھی ہیں، افرادی وسائل بھی ہیں۔ مالی وسائل کا بھی یہاں حضور نے اہتمام کیا، سب سے پہلے تو وہاں حضور نے اپنے پاس جو کچھ بھی تھا اور اپنی زوجہ محترمہ کے پاس جو کچھ تھا اس کو اس کام میں لگا دیا۔ آن حضور مالدار تاجر تھے، خدیجہ مالدار ترین خاتون تھی، سب اللہ کے راستے میں لگا دیا۔ آن حضور کے ساتھ، اس خاندان کے ساتھ دوسرا مسلمان ہونے والا شخص بھی مالدار تھا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان نے بھی اپنا مال اس کام کے اندر لگا دیا۔ اور پھر انفاق کا جب حکم آیا اللہ کی طرف سے، پہلے ایمان کے پاس دولت جمع نہیں تھی، لیکن وہ جذبہ جو تھا اس جذبے کی وجہ سے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آن حضور نے کوئی اپیل کی ہو اور پیسے کی کمی کی وجہ سے وہ مہم رہ گئی ہو، کبھی نہیں ہوا۔ اس لیے یہ جذبہ جب موجود ہوتا ہے تو تھوڑا تھوڑا بھی جن لوگوں کے پاس ہوتا ہے وہ لا کر پیش کر دیتے ہیں تو قوت فراہم ہو جاتی ہے۔ اس وقت بھی آپ اجتماع عام فنڈ ہے، مثال کے طور پر بعض لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں امریکہ سے امداد آتی ہے، آپ لوگوں کو تو معلوم ہے، پوری قوم کو بھی، دنیا کو بھی معلوم ہے یہ کہاں سے فنڈ آتے ہیں، کون سا امریکہ ہے جو دیتا ہے، یہ کارکن اپنی جیبیں کاٹ کر دیتے ہیں۔ جب انفاق کا حکم آ گیا، انفاق کی اپیل کی جاتی رہی، تو ہر موقع پر اس فقر و فاقہ کے شکار معاشرے نے بھی کبھی اپنے قائد کو، اپنی دعوت کو بیار و مددگار نہیں چھوڑا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وسائل نہ ہونے کی وجہ سے کوئی مہم رہ گئی ہو، ایک مثال بھی ایسی نہیں، ایک مثال بھی ایسی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسائل بھی فراہم کیے، اور قرآن نے اس کا حکم دیا اور اس کا اہتمام کیا، اور یہ یہاں تک فرما دیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی، یا ابن آدم انفق انفق علیک، اے ابن آدم خرچ کر میرے راستے میں، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا، تو مجھے دے میں تجھے دوں گا۔ تو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ سودا کر لے کہ تو مجھے دے میں تجھے دوں گا، وہ گھاٹے میں جا سکتا ہے کبھی؟ اس معاشرے نے یہ بات سمجھ لی تھی، اسی لیے کیسر و کسرا کا مقابلہ درپیش تھا، لیکن کبھی اس بات کا شکوہ نہیں ہوا کہ ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ آج امت مسلمہ ہر جانب یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ ایمان نہیں ہے۔ اگر ایمان ہو تو یہاں تو بہت کچھ ہے، اس معاشرے میں تو کچھ نہیں تھا، اس کے باوجود کیسر و کسرا کو چیلنج کر دیا تھا۔ قوت کی فراہمی میں خالد بن ولید جب مسلمان ہو کر آئے جنگ خندق کے بعد، عمر ابن عاص بھی ان کے ساتھ تھے، آن حضور سے مسجد نبوی میں آ کر ملے۔ آن حضور نے پوچھا خالد کیسے آنا ہوا؟ تو کہا جی اسلام قبول کرنے کے لیے آیا۔ عمر ابن عاص سے پوچھا تو کہا جی اپنے گناہوں کی معافی آپ سے مانگنے کے لیے آیا۔ تو آن حضور خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے مدینہ کی گود میں پھینک دیے ہیں۔ اور یہ خالد بن ولید تھے کہ پہلے مشرق میں فتوحات کرتے تھے، پھر مغرب میں فتوحات، اور یہ عمر ابن عاص تھے جنہوں نے مصر کو جا کر فتح کیا۔ یعنی مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے مدینہ کی گود میں پھینک دیے۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم وسائل کی تلاش میں سرگرداں رہتے تھے اور وسائل فراہم کرتے تھے۔ جو قوت آپ کے پاس تھی، اب تیسرا نقطہ یہ ہے کہ وہ قوت جو فراہم ہو جائے اس کو کیسے استعمال کیا جائے۔ اس قوت کا استعمال بڑی عقل مندی کے ساتھ، آپ کے پاس بھی ایک قوت ہے، وسائل کی قوت بھی ہے، افرادی قوت بھی ہے، اس کا استعمال جو ہے اس کے لیے بھی منصوبہ اور پلاننگ ہونی چاہیے اور ہوتی ہے۔ اس میں سیرت ہمارے سامنے یہ بات پیش کرتی ہے، بدر کے میدان میں آن حضور تشریف لائے، 313 تھے، اسلحہ پورا نہیں تھا۔ آن حضور نے دنیا کی تاریخ میں اور جنگوں کی تاریخ میں پہلی مرتبہ وہ جنگی حکمت عملی اختیار کی کہ جرنیل حیران ہیں، اور بعد کے اسٹریٹجی کے فیصلے کرنے والے اور لکھنے والے جو ہیں وہ اس بات کو دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ اس کسی کو اس سے پہلے معلوم نہیں تھا۔ تین لائنیں جو ہیں ڈیفنس کی، تین لائنیں آج کے دن تک دنیا کے ہر ملک کے اندر دشمن اگر مقابلے پر ہو تو ڈیفنس کی تین لائنیں ہوتی ہیں، پہلی، دوسری، تیسری۔ یہ پہلی مرتبہ بدر کے میدان میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے تین لائنیں بنائی تھی۔ کافروں کی فوج اس طرح سے نہیں تھی، وہ تو ایک ہجوم تھا، جیسے چڑھ دوڑیں گے کچل ڈالیں گے، لیکن جب آگے آئے تو معلوم ہوا کہ اس طرح سے چڑھ دوڑنا اور کچل ڈالنا تو ممکن نہیں ہے، وہ تو وہاں صفیں تھیں، پہلی صف، دوسری صف، تیسری صف، صفے بنا کر آن حضور نے اپنی فوج کو دشمن کے ساتھ لڑایا۔ اسی طرح سے خندق کے موقع پر جب یہ معلوم ہوا کہ سارے عرب قبائل چڑھ دوڑے ہیں، تو آن حضور نے 6 دن کے اندر چھ دن دس دن کا سفر تھا قبائل کا وہاں پہنچنے کا. جب آپ کو اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ کرام کے درمیان 40-40 گز علاقہ جو ہے وہ 10-10 صحابہ کو تقسیم کر دیا گیا تھا, اور آن حضور بھی خود ایک گروپ میں شامل تھے. چھ دن میں وہ خندق تیار کر دی, اور جب عرب وہاں پر آئے تو آپس میں ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے. یہ تو عجیب بات ہے, ہم نے تو کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا, ہم نے تو کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا کہ نہ حضور نے خندق تیار کر لی. یعنی مقابلہ کرنے کے لیے, ظاہر ہے کہ آج کے دور میں جو مقابلے کی ہم بات کرتے ہیں, یہ مقابلہ خندق کھودنے کا مقابلہ نہیں ہے. یہ مقابلہ وسائل کی فراہمی اور ان کو ٹھیک طرح سے استعمال کرنا. وہ وسائل آج کے دور میں کیا ہیں؟ آپ کہیں گے کہ آن حضور کے دور میں تو یہ ان وسائل کا تذکرہ نہیں ہوگا. آن حضور کے دور میں بھی ان وسائل کا نہ صرف تذکرہ موجود ہے بلکہ تفصیلات موجود ہیں. قلم کا استعمال, آج کا دور قلم کے استعمال کا دور ہے, زبان کے استعمال کا دور ہے, ادب و شعر کے استعمال کا دور ہے, میڈیا اور ابلاغ کے استعمال کا دور ہے کہ نہیں؟ آج کا دور ایسا دور ہے. لیکن 1400-1450 سال پہلے پیچھے مڑ کر آپ جائیے, قربان جائیں اسوہ حسنہ, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ, قربان جائیں. بنو تمیم کا وفد آتا ہے مدینہ میں, اور ان لوگوں کو اپنی جنگ جوئی کا بھی بڑا فخر تھا کہ ہم بڑے جنگ جو ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ زیادہ فخر ان کو اس بات کا تھا کہ فصاحت و بلاغت تو ہمارے خاندان اور ہمارے قبیلے کا حصہ ہے, شعر و شاعری تو ہمارا ورثہ ہے, کوئی ہمارا مقابلہ کیا کرے گا. انہیں اس بات کا اندازہ اور احساس ہی نہیں تھا کہ یہاں جس شہر میں ہم آئے ہیں, یہاں اس میدان میں بھی ہم سے زیادہ بلند و بالا لوگ موجود ہیں. تو اقرا بن حابس نے کہا کہ جناب ہم آئے ہیں, آپ کی سیاسی قوت اور آپ کی فتوحات کا شورہ ہر جانب ہے, ہم بھی وفاداری کا اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں, لیکن ہم اس سے پہلے ایک مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں. آپ نے پوچھا کیا مظاہرہ کرنا چاہتے ہو؟ کہ ہمارا شاعر اپنی شاعری کا سکہ جمانا چاہتا ہے, اور ظاہر ہے کہ اہل زبان زبان کو سمجھتے ہیں اور زبان کی باریکیوں کو اور اس کی خوبصورتیوں کو جانتے ہیں اور اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. آپ نے فرمایا بہت اچھی بات ہے. مسجد نبوی کے اندر ہی آن حضور نے ان کو کہا کہ مجمع تھا, اس میں ان کے لوگ بھی تھے, صحابہ کرام بھی تھے, آپ نے کہا کہ ہاں آپ کا شاعر جو ہے وہ آئے اور آ کر اپنی بات کرے. تو ان کا شاعر جو ہے بدر بن حاجب اٹھا اور اس نے اپنے خاندان اور قبیلے کے اور اپنے آبا و اجداد کے مفاخر بیان کیے. اس میں بہادری بھی تھی, فیاضی بھی تھی, سارے واقعات تھے. آن حضور نے فرمایا کہ تمہارے شاعر نے اچھے اشعار کہے. آپ نے فرمایا ہمارا شاعر بھی کچھ کہے؟ کہا ضرور کہے, موازنہ تو جب ہی ہوگا. آپ نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا اور وہ کھڑے ہوئے, اور وہ قصیدہ بڑا ایمان افروز قصیدہ ہے, یہاں وقت نہیں ہے کہ ہم اس قصیدے کا مطالعہ کریں. اس میں انہوں نے جو واقعات سنے تھے اس شاعر کی زبان سے بالکل انہی کے تناظر میں اسی وقت فی البدی بات کہی کہ ہم تو خزف ریزے تھے, کوئی وقت قیمت حیثیت نہ تھی, اللہ نے ہماری قسمت چمکا دی, اپنا رسول ہمارے درمیان بھیج دیا. ہم آج دنیا کے اندر سربلند و سرخ روح ہیں تو اللہ کی کتاب کی وجہ سے ہیں. اور یہ سارا آن حضور کی تعریف کی, اسلام کی تعریف کی, اور اسلام کے ساتھ اپنی وابستگی پر فخر کیا, کوئی خاندانی فخر نہیں. شاعر مہمان شاعر کھڑا ہوا اور اس نے کہا آج زندگی میں پہلی مرتبہ میں یہ تسلیم کر رہا ہوں کہ مجھ سے بڑا شاعر ہے, میں نے آج تک نہیں مانا کسی کو, یہ مجھ سے بڑا شاعر ہے. جہاد کے میدانوں میں جہاں تلوار کا استعمال ہوا تھا, آن حضور نے ارشاد فرمایا ان المؤمن لا یجاہد بسیفہ و بلسانہ, کہ مومن جہاد کرتا ہے اپنی تلوار سے اور اپنی زبان سے, تلوار سے اور اپنے قلم سے. اسی طرح سے شاعر ان کا خطیب کھڑا ہوا زبرکان, اس نے بھی بہت بڑا ایک فصیح و بلیغ خطبہ, بہت شعلہ نوائی کی. تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے آپ کے بیٹھے ہوئے تھے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو ان کی آواز بھی بڑی بلند تھی, ان کی زبان بھی بڑی صاف تھی. تو کہا ثابت تم جواب دے دو. تو حضرت ثابت کھڑے ہوئے اور انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا, دیکھیے یہ دعوت کے راستے کے ہتھیار ہیں آپ کے, شعر و شاعری بھی, زبان بھی, اس کی تیاری بھی, اس کو اچھے انداز میں پیش کرنا. اور انہوں نے جب خطاب کیا تو مہمان سارے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا ہم نے اپنی زندگی میں آج تک ایسا خطبہ کبھی نہیں سنا. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں تیاری کی تھی. حضرت کعب بن مالک سے فرمایا کرتے تھے کہ کعب ہمارے نیزے اور تلواریں دشمن کے جسم کو زخمی کرتے ہیں, بخدا تمہارے اشعار اس سے زیادہ کام کرتے ہیں. زبان کا استعمال, ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی وسائل تھے ان وسائل کی منصوبہ بندی کی, ان کو ڈائریکشن دی, ان کا قبلہ متعین کیا, ان کو استعمال کیا. ہمارا بھی یہی کام ہے, ہمارے پاس جو وسائل ہیں یہ وسائل بعض اوقات ٹھیک استعمال نہیں ہوتے, فراہم بھی نہیں ہوتے, فراہم ہو جائیں تو ٹھیک استعمال نہیں ہوتے. فراہم کرنا بھی ایک کام ہے, فراہم کرنے کے بعد ان کو ٹھیک انداز میں استعمال کرنا. اور یہ ہمارے منصوبے کے اندر ساری چیزیں, اگر آپ منصوبے پر ہی عمل کر لیں یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہوتی ہیں, دو اور دو چار کی طرح سب چیز بتا دی جاتی ہے. کیا کرنا ہے, کس طرح سے کرنا ہے, وفود کیسے بنانے ہیں, درس قرآن کے حلقے کیسے قائم کرنے ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہمارے منصوبے کا حصہ ہیں. اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صلاحیتیں جو ہیں, ان صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے بعد ان کے استعمال کے حوالے سے بھی جو ہمیں تلقین فرمائی ہے, تو آپ نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ٹھیک تیر اندازی سیکھ لے, نشانے پر اس کا تیر لگے, لیکن پھر غفلت کی وجہ سے اس کا تیر خطا ہونے لگے. وہ ہم میں سے نہیں, لے سمنا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. اب آپ اسے اندازہ کر لیجئے کہ صلاحیت حاصل کرنا بھی ضروری ہے, پھر آگے اس کو استعمال کرنا, اس کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے. یہ جو ہم بعض اوقات کہتے ہیں فلاں شخص جو ہے یہ جمود کا شکار ہو گیا, یہ جمود کا شکار کیا ہوتا ہے؟ لیسا منا والی جو حدیث ہے اس میں یہی بات کہی گئی ہے کہ اس کا نشانہ ٹھیک تھا, وہ پریکٹس کرتا تھا, کام کا تیر انداز تھا, اب اس نے چھوڑ دیا کام, اب تیر اس کا خطا ہو جاتا ہے, جمود کا شکار ہو گیا, سستی کا شکار ہو گیا. یہ سستی کا شکار ہو جانا جو ہے یہ بعض اوقات جو ہم سنتے ہیں, وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ سستی کا یہاں کوئی دخل نہیں ہے. اور اس دنیا کی اس زندگی میں سستی اور آرام کوشی یہ مومن کے لیے نہیں ہے, مومن کے لیے جد و جہد ہے اور مسلسل جد و جہد ہے. اسی طرح سے حالات کو سازگار بنانے کی کوشش کرتے رہنا ہر سطح پر, قیادت کی تو بدرجہ اتم ذمہ داری ہے, لیکن ہر مقام پر ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ حالات کو سازگار بنایا جائے, حالات کو گنجلک اور پیچیدہ نہ کیا جائے. گنجلک اور پیچیدہ کرنا یہ دعوت کے راستے کی رکاوٹیں ہیں. حالات کو استوار کیا جائے, سازگار بنایا جائے. مکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت حبشہ کے بارے میں جو ہدایات دی تھیں تو اس میں فرمایا تھا کہ یہاں حالات بڑے کٹھن ہیں, مشکلات ہیں. لو خرجتم الی ارض الحبشہ فإن بها ملکاً عدولاً لا یظلم عنده احد, کہ حبشہ میں ایک بادشاہ ہے جو عادل بادشاہ ہے, یہاں بڑی تنگی ہے تمہارے لیے, اگر گھر بار چھوڑ کر وہاں چلے جاؤ تو اللہ تعالیٰ وہاں تمہارے لیے فراخی پیدا کر دے گا. حتی یجعل اللہ لکم مخرجاً, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اسی سرزمین پر آسانیاں پیدا کر دے گا, یقین تھا اس بات کا آسانیاں پیدا کرے گا. آج حالات مشکل ہیں تو کچھ لوگوں کو اجازت دے دے کے چلے جائیں. حالات کے مطابق پالیسی بنانا, حالات کے مطابق اس پالیسی کو آگے نافذ کرنا, لے کے چلنا, اس سے بعض اوقات عقدے کھل جاتے ہیں, مشکلات میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کو سازگار بنانے ہی کے لیے معاہدات کیے تھے. میثاق مدینہ بھی اس کی مثال ہے, یہودیوں کے ساتھ جو معاہدات الگ الگ کیے وہ بھی اس کی مثال ہے, اور حدیبیہ کا معاہدہ بھی اس کی مثال ہے, اور عرب کے دیگر قبائل کے ساتھ بھی بے شمار معاہدات ہیں جو آپ نے کیے. کئی قبائل کافر مشرک ہونے کے باوجود حضور کے ساتھ معاہدوں کی وجہ سے آپ کے ہمدرد تھے. بنو خزاعہ انہی قبائل میں سے ایک قبیلہ تھا. حدیبیہ کا معاہدہ بھی ہوا, حضور نے ساری زندگی کوئی معاہدہ نہیں توڑا. یہ بھی کمال کی بات ہے. ریکارڈ پر آپ دیکھیے جتنے معاہدات کیے حضور نے کبھی کوئی معاہدہ نہیں توڑا. جب بھی کوئی معاہدہ ٹوٹا دشمنوں کی طرف سے ٹوٹا, اور جب بھی یہ معاہدہ ٹوٹا تو اس کا فائدہ بھی مسلمانوں کو ہوا, کافروں کو فائدہ نہیں ہوا اس کا. یہودی نے معاہدات توڑے, اس کے نتیجے میں سب کو مدینہ سے نکلنا پڑا. کفار مکہ نے حدیبیہ کا معاہدہ توڑا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نتیجے میں, ان کی زیادتی کے نتیجے میں مکے کو فتح کر لیا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی تھی کہ حالات کو سازگار بنانے کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کیا جائے. لیکن اس میں یہ بات بھی میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ سازگار کی بات جو ہے نا, یہ شاید زیادہ ہو گئی ہے, وقت بھی ختم ہو گیا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سازگار کی اصطلاح میں ہم غلط مفہوم نہ نکال لیں. سازگار حالات فراہم کرنا مطلوب ہے. سازگار حالات فراہم نہ ہو سکیں تو سازگار حالات کی خاطر مداہنت کی اجازت نہیں ہے. حضور نے جتنے معاہدات کیے ہیں کسی معاہدے کے اندر مداہنت نہیں ہے. اصول جو ہیں ان اصولوں کو پیش نظر رکھ کر معاہدہ کیا ہے. سازگار حالات نہیں ہوتے اور دشمن یہ چاہتا ہے کہ آپ مداہنت کر لیں. وہاں حضور کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا, مکے میں بھی ہوا, بعد میں بھی یہ واقعات ہوتے رہے, بعد میں بھی آن حضور کے ساتھ اس طرح کی صورتحال پیش آتی رہی, لیکن آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے اصولوں سے پیچھے ہٹ کر کوئی معاہدہ نہیں کیا. حالات کی سازگاری اپنے بنیادی عقائد سے ہٹ کر کبھی تلاش نہیں کی. ہم بھی معاہدات کرتے ہیں, آپ کے سوالات بھی سوس کے اوپر ہوتے ہیں. آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں کافروں سے یہ کہہ دیا تھا جب انہوں نے کہا کچھ باتیں ہماری مان لو کچھ ہم آپ کی مان لیتے ہیں, وَبَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ فَلَا تُطِعْ, یہ چاہتے ہیں کہ کچھ باتیں ان کی مان لیں کچھ آپ کی مان لیں, کچھ آپ مداہنت برت لیں. نہیں, ہرگز نہیں, ایسا ہرگز نہیں ہوگا. اور آن حضور نے اسی موقع پر فرمایا تھا, چچا جان اگر آپ کی ہمت بھی جواب دے گئی ہے تو پھر میں آپ کا شکر گزار ہوں, اب تک آپ نے سرپرستی فرمائی. اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج لا کر رکھ دیں, دوسرے ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دیں اور اس کام سے مجھے روک دیں, بخدا میں اس کام سے نہیں روکوں گا. سازگاری کا جو میں نے بات کی ہے, اس تناظر میں حدود اس کی متعین ہے. یہ حدود اپنے پیش نظر رہنی چاہیے کہ کبھی کسی باطل پرست کے چرنوں میں جا کر بیٹھ جائیں اور کچھ تھوڑی بہت اس سے ہمیں چند ٹکڑے مل جائیں, یہ نہیں ہے. اپنی خودداری, اپنا مقام, اپنا مرتبہ, اپنی عزت نفس, اپنے نسب العین کو پیش نظر رکھتے ہوئے جہاں راستہ نکلتا ہے وہاں نکالیں. اس کو بیچ کر کے راستہ نکالنے کی کوئی گنجائش اور کوئی اجازت نہیں ہے. اور آن حضور کی سیرت بالکل واضح ہے اس بارے میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات سے جو فائدہ اٹھایا یا حالات کو سازگار بنایا, اس میں ایک اور کام آپ نے کیا جو امت کے تناظر میں, تحریک کے تناظر میں بڑا اہم ہے, اگرچہ آخر میں یہ میں عرض کر رہا ہوں لیکن اس کی بڑی اہمیت, اور وہ یہ حمیت ملی, حمیت دینی پیدا کی. دینی حمیت یہ بڑی قیمتی چیز ہے. جہاں یہ رخصت ہو گئی, تہجد گزار ہے آدمی, عمرے کرتا ہے, حج کرتا ہے, کوئی ویلیو اس کی نہیں ہے. خرچ بھی کرتا ہے, لوگوں کو مدد بھی دیتا ہے, اس کے دروازے پہ صبح روز 20 آدمی کھڑے ہوتے ہیں. حمیت دینی ختم ہو گئی اگر کچھ بھی کسی کام کا نہیں ہے. یہ بڑی بنیادی چیز ہے. آن حضور نے ہر مرد اور عورت, بچے اور بوڑھے, تمام مخلص مومنوں کے دل کے اندر یہ چیز پیدا کر دی تھی اور اس معاشرے میں ہمیں نظر آتی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے بھی جانتے تھے ہم کیا ہیں, ہماری منزل کیا ہے, ہمارا نقطۂ نظر کیا ہے, ہمارا دشمن کون ہے, دشمن کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. آج کے ماحول میں اسی چیز کی کمی ہو گئی ہے. تحریک کے اندر بھی یہ بات پیدا کرنے کی ضرورت ہے, امت کے اندر بھی یہ بات پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے میدان میں فتح یاب ہوئے تو یہ فتح اپنی جگہ بڑی فیصلہ کن تھی, لیکن مدینہ میں جو لوگ پیچھے تھے ان کی تو جان پر بنی ہوئی تھی کہ چلے گئے ہیں, پیچھے منافقین اور یہودی افواہیں بھی پھیلا رہے تھے, کوئی واپس بچ کر نہیں آئے گا. قریش کی فوج, وہ بڑا لشکر آ رہا ہے, کون بچ کر آئے گا, ایک بھی بچ کر نہیں آئے گا. یہ افواہیں پھیلائی جا رہی. گھروں میں عورتیں تھیں, بوڑھے تھے, مریض تھے, بچے تھے. آن حضور نے اپنی تیز سوار اونٹنی زید بن حارثہ کو دی اور کہا زید ہم تو بعد میں آئیں گے, تم دوڑاؤ اونٹنی کو. تیز ترین ذریعہ جو ہو سکتا تھا بات پہنچانے کا وہ یہی تھا, اور مدینہ میں جا کر اعلان کرو اللہ نے فتح دے دی ہے, اس لیے کہ ان لوگوں کو بڑی پریشانی ہے. حضرت زید جب وہاں پر پہنچے تو پہلا آدمی جو ملا تو اس نے بتایا کہ آن حضور کی بیٹی رقیہ جو بیمار تھیں آپ کی رخصتی جانے کے وقت میں, جنگ کی طرف جانے کے وقت فوت ہو گئی ہیں, جنازہ ان کا ہو چکا ہے اور تدفین ہو رہی ہے, پیچھے ہی فوت ہو گئی. تو زید بن حارثہ کی خوشی جو تھی ظاہر ہے وہ غم میں بدل گئی. خوشی بہت بڑی خوشی تھی, لیکن یہ غم بھی بڑا غم تھا کہ آن حضور گئے تھے اور حضرت عثمان کو تلقین کر کے گئے تھے کہ عثمان تمہیں جہاد کا ثواب ملے گا, تم اس کی خدمت میں لگے رہو. ان کی اہلیہ تھیں حضرت عثمان. تو حضرت زید سیدھے جنت البقیع کی طرف گئے اور چہرے پر غم تھا. منافقین ظاہر ہے جنازوں میں شریک ہوتے تھے. آج بھی امت مسلمہ کے اندر کتنی تعداد ہے ان کی, اس زمانے میں تھی تو آج تو بہت ہی زیادہ ہے, ہمارے اوپر وہ مسلط ہیں, اس زمانے میں مسلط تو نہیں تھے. تو انہوں نے آپس میں کہا کہ یہ شکست کھا کر اب بھاگ آیا ہے اور نبی کوئی واپس نہیں آئے گا, اگر اس کو واپس آنا ہوتا تو اپنی اونٹنی پر آتا, اس کی اونٹنی لے اڑا ہے, جان بچا کے آ گیا ہے اور وہاں سب کو ختم کر دیا گیا ہے. یہ منافقین باتیں کر رہے تھے. اسامہ بن زید صرف اس وقت 9 سال کے تھے, 9 سال کی عمر کا ایک بچہ, اور انہوں نے سوچا کہ اس بچے کو کیا پتا ہے, آپس میں باتیں کر رہے تھے. اسامہ بن زید فوراً اپنے باپ کے پاس آئے اور اپنے باپ سے کہا کہ میں نے ایسی باتیں سنی ہیں, ابا جان کیا واقعی وہاں پر فتح ملی ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا بیٹے فتح ملی ہے. تو ابا جان خوشی آپ کے چہرے پر نہیں, وہ لوگ کہہ رہے ہیں خوشی اس کے چہرے پر نہیں. تو فرمایا کہ یہ کوئی خوشی کا موقع ہے کہ میں اس موقع پر خوشی کا اظہار کروں. قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا فلاں فلاں یہ کہہ رہے تھے. انہوں نے کہا جھوٹ کہہ رہے ہیں, ہاں حضور ابھی پہنچا چاہتے ہیں. یہ دیکھیے حمیت بڑی قیمتی چیز ہے, قوموں کو کبھی سرنگو نہیں ہونے دیتی، تحریکوں کو کبھی مٹنے نہیں دیتی. حمیت جاہلیہ نہیں، حمیت اسلامیہ. حمیت جاہلیہ کا خاتمہ ہوگا تو حمیت اسلامیہ پیدا ہوگی. اور حمیت جاہلیہ کیا ہے؟ یہ ہمارے یہ قومیتوں کی تقسیم جو ہے، یہ حمیت جاہلیہ. یہ ختم ہوگی تو یہ پیدا ہوگی. الحمدللہ تحریک نے یہ چیز پیدا کر دی ہے، اللہ کا شکر ہے. ہمارے اندر اللہ کی تحریک اور اللہ کے نبی کی دعوت نے یہ چیز پیدا کر. یہ 9 سال کا بچہ منافقوں کی مجلس میں چلا گیا، کہا دیکھو میں نے تمہاری یہ بات سنی تھی، تم نے جو کچھ کہا تھا میں نے سن لیا تھا. ہاں حضور ابھی تشریف لائیں گے، تمہارے سب کے نام بتاؤں گا میں ان کو، تمہاری بات میں رپورٹ کروں گا کہ تم لوگوں نے یہ بات کہی تھی، تم اسلام کے دشمن ہو. انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم نے تو کچھ نہیں کہا، ہم نے تو کچھ نہیں کہا. ایسے کئی مواقع ہوئے جب چھوٹے بچوں نے، ایک اور حضرت سعد بن عمیر کا بھی واقعہ آتا ہے، چھوٹے سے تھے، انہوں نے بھی منافقین کی باتیں سنی تھیں، اور منافقین نے آ کر کہا یحلفون باللہ ما قالوا، انہوں نے آ کر کہا نہیں جی ہم نے تو کچھ نہیں کہا. اللہ نے کہا ولقد قالوا کلمۃ الکفر، حالانکہ انہوں نے کفر کی باتیں کہی ہیں. تو سعد بن عمیر کو تو انہوں نے سنب کر دیا تھا، چھوٹا سا بچہ ہے جی، ہاں اس کو سمجھ ہی نہیں ہے. وہ اس بات پر مصر رہے کہ یا رسول اللہ میں نے ٹھیک سنا ہے. اور وہی جب آئی تو وہاں حضور نے بلایا سعد بن عمیر کو، چھوٹا 8 سال کا بچہ تھا، کان ان کے بڑے پیار سے گدگدائے اور فرمایا ان کانوں نے ٹھیک سنا تھا، ان کانوں نے ٹھیک سنا تھا. یہ حمیت ہے جو پیدا کی گئی تھی. اور خواتین کے اندر بھی ایسے واقعات ہیں، لیکن چونکہ وقت ختم ہو گیا میں اسی بات پر اکتفا کرتا ہوں. اب اس میں دعوت، تربیت، وسائل کی فراہمی، افراد کی تلاش، وسائل کو ٹھیک انداز میں استعمال کرنا، حالات کو سازگار بنانے کی کوشش، سازگار حالات کا فائدہ اٹھانا، اور مداہنت کبھی نہ برتنا، اور حمیت اپنے اندر اسلام کی حمیت پیدا کرنا، یہ وہ نکات ہیں جو سیرت رسول کی روشنی میں ہمیں ملتے ہیں. اور اسی کی روشنی میں ہم اپنا کام کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز راستے کھلیں گے. اللہ رب العالمین ہمارا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.